السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیہ نمبر 7. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. وذکروا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، علیکم، اوپر اپنے، ومیثاقہ، اور عہد اس کا، الذی، جو، واثقکم، جو اس نے باندھا تم سے، بہی اس کو، یعنی مضبوط کیا تھا. از، جب، قلتم، کہا تم نے، سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے. واتقوا اللہ، اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، یا سینوں والی جو باتیں ہوتی ہیں، یا سینوں کے راز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یا ایہا الذین، اے لوگو، جو آمنو، ایمان لائے، کونو، تم ہو جاؤ، قوامین، نگرانی کرنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ، بالقسط، ساتھ انصاف کے. ولا، اور نہ، یجرمنکم، ہرگز آمادہ کرے تم کو، شنآنو، دشمنی، قومین، کسی قوم کی، علا، اوپر، اللہ کے، نہ تعدلو، تم عدل کرو، اعدلو، تم عدل کرو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ اقرب، وہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے لیے. واتقوا اللہ، اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، باخبر ہے، بیما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تقوی کا لفظ کتنی دفعہ آ رہا ہے تو آپ وہ بھی نوٹ کرتے جائیے. وعد اللہ الذین، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، جو آمنو، وہ ایمان لائے، وعملو، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، مغفرت ہے، و اجر عظیم، اور اجر عظیم ہے. دو چیزوں کا وعدہ ہے بیسیکلی، لیکن اس کے لیے دو چیزیں شرط بھی ہیں ادھر پیچھے. والذین، اور جنہوں نے کفر و کفر کیا انہوں نے، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتینا، ہماری آیات کو، اولئک، وہ لوگ، اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں آگ کے. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو ہوئی تم پر، اور اس عہد کو جو معاہدہ کیا اس نے تم سے، ساتھ اس کے، جب کہا تم نے، سنا ہم نے، اور اطاعت کی ہم نے. اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے راز سینوں کے. آیہ نمبر 8. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو جاؤ تم قائم رہنے والے حق پر، اللہ کے لیے، گواہی دینے والے، ساتھ انصاف کے. اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی اس بات پر کہ نہ عدل کرو تم. عدل کرو، یہی بات زیادہ قریب ہے تقوی کے. اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو. وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر بہت بڑا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ ہیں دوزخی. اب یہاں پر آیہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، جو تم اس سے وعدہ لے چکے ہو، میثاق کو پختہ کرو، پورا کرو. ہم واسق کا یہ میننگ دیکھ رہے تھے کیونکہ میساک کا بھی لفظ آیا ہے اور واسق کا بھی لفظ آیا ہے. واو سا قاف اس کا روٹ ہے. وسقت بہی آسق و سکتن, کسی پر اعتماد کرنا اور مطمئن ہونا, یہ معنی آتے ہیں اس کے. جو ہم علامہ راغب الاصفہانی کی ڈکشنری اگر ہم دیکھتے ہیں مفردات القرآن میں, کہ کسی پر اعتماد کرنا اور مطمئن ہونا. اوسقا کے معنی ہوتے ہیں زنجیر میں جکڑنا, رسی سے کس کر باندھنا. آپ اس کے دیکھتے جائیے کہ میساک کے کیا معنی ہوں گے. اور الوساق الوساق اس زنجیر یا رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کر باندھا جائے. اور قرآن میں ہمیں یہی الفاظ ملتے ہیں میساک کے لیے, کہ نبیوں سے ہم نے لیا, ان کے فالوور سے لیا, جیسے کہ اخذنا منہم میثاقا غلیظا, اور عہد بھی ان سے پکا لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جکڑنا, مضبوطی سے باندھنا یا قید کر لینا جیسے کسی چیز کو باندھ کر, تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. اور ویسے یہ لفظ قابل بھروسہ آدمی پر بھی آتا ہے. اگر آپ لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہم آیت الکرسی کے بعد والی جو آیت پڑھتے ہیں کہ کیا لفظ آتا ہے وہاں پر, کہ ایسا مضبوط کڑا باندھ لیا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے یا کھلنا نہیں ہے. کوئی بتا سکتا؟ آیت الکرسی کے بعد ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں, اس میں وہ لفظ آتا ہے مضبوط کڑا. ہم پڑھتے ہیں نا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی. تو سقہ قابل بھروسہ آدمی کو بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ حدیث کا کورس کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے, جب ہم حدیث میں جو ٹرمنالوجی پڑھتے ہیں, جو اصطلاحات پڑھتے ہیں حدیث میں, تو جس راوی کی حدیث قبول کی جاتی ہے اس کو سقہ راوی کہتے ہیں. یہ بہت مشہور جملہ ہے حدیث کی فیلڈ میں. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا وعدہ, مضبوط وعدہ, تو یہاں پر انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے جو پختہ عہد لیا گیا تھا اسے تم پورا کرو. اس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن وساقہ کے معنی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد جو دوسرا لفظ تھا قوامین, کہ قائم رہنے والے, کس بات پر؟ حق پر قائم رہنے والے یا صحیح بات کی گواہی دینے والے. آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ قرآن میں بہت دفعہ ہمیں ملتا ہے, اور قوام ویسے بھی نگران کار کو بھی کہتے ہیں. خواتین کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء, تو قام یقوم قیاما فہو قائم, کھڑا ہونا, قائم کی جمع بھی قیام آتی ہے, اور اقامہ بالمکان کے معنی ہوتے ہیں اقامہ کے, معنی کسی جگہ قیام کرنے کے ہیں. تو یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کسی شخص کا تسخیری طور پر یہ اپنے ارادے سے کھڑا ہونا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی شے کی حفاظت اور نگہبانی کرنا, یعنی کسی چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرنا, کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا. اور کسی چیز کی حفاظت اور اس کی فیسلٹی کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ لفظ. تو بہرحال انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو, یعنی آپ کو اس چیز پر ڈٹے رہنا ہے. قائماً بالقسط, جو انصاف پر قائم ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو قیام و قوام اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے سہارے کوئی چیز قائم رہ سکے, جس طرح کہ امادن اور سنادن اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو سہارا لگا دیا جائے. تو یعنی قوام یا قوامین ان معنوں میں بھی آ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری دوسری چیزوں کو سہارا مل سکتا ہو. جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا کہ بیت اللہ کو کیا کہا گیا, یہ جو کعبہ ہے, جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما, کہ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو امن کی جگہ قرار دیا ہے. اس میں بیت اللہ کے قیام للناس کے معنی کیا ہے؟ کہ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی اصلاح اور درستگی بیت اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہو سکتی ہے. تو قیام بمانی قائم, یعنی جو ہمیشہ رہنے والا ہے, کبھی منسوخ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قوامین, تم کھڑے ہو جاؤ, تم گواہی دینے والے بنو, یا تم وابستہ ہو جاؤ, یا تمہارے ساتھ لوگوں کو وابستہ کر لو عدل پر, انصاف پر, کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح گواہی دے سکو, حق کی گواہی دے سکو, اپنے عمل سے بھی, اپنی زبان سے بھی. تو بہرحال اتنے وسیع معنی ہیں اس لفظ کے کہ یہاں پر اس کو احاطہ کرنا ناممکن ہے. اور اس میں امت عادلہ بھی آتی ہے, یعنی عدل والی امت, یہ معنوں بھی آ جائے گا. سیدھا راستہ بھی آتا ہے اس کے معنی, اور صحیح دین بھی آتا ہے, یعنی ایسا دین جو لوگوں کے معاشی اور آخرت کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہے. تو بہرحال بہت سارے معنی, یعنی اس روٹ سے جو الفاظ بھی نکلتے ہیں ان سب کے معنی بہت ہی بہترین ہیں, کہ ایسی چیز جس میں کوئی کجی نہ رکھی گئی ہو, کوئی کمی نہ ہو. تو امت عادلہ ایسی ہوتی ہے, تم سب سے بہتر امت ہو. تو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو. دراصل اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ ہوتے ہیں مسلمان ایسے عدل والے. تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے لیے بھی یہ الفاظ آتے ہیں، یہ اوراق کے لیے، کہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، جو پاک اوراق پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی اس قرآن کی آیتیں کیا ہے، قائم رہنے والی، مستحکم ہیں. تو بہرحال اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے، ہر چیز کو اس کی ضروریات زندگی بھی فراہم کرتی ہے. تو یہ سب قیوم کے معنوں میں آ جائیں گے. تو بہرحال بہت زیادہ اس کے گہرے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقع میں ویسے ہی یعنی عدل کے لیے کھڑے ہونے والے، اس پر ڈٹے رہنے والے اور استقامت قائم رکھنے والے بنے انشاءاللہ. تو قوام کے یہ معنی ہیں، قوامین کے. پھر آتا ہے قسط. قسط عدل کو کہتے ہیں کہ وہ بات جو مبنی بر عدل ہو. تو قسط کے معنی ہوتے ہیں، حروف اضداد میں سے بھی آتا ہے لفظ. اگر آپ اس کو قسطہ پڑھیں گے یا تھوڑا سا چینج کر کے پڑھیں گے تو حق مارنے کے بھی آ جاتے ہیں، یا ظلم کے معنوں میں بھی آتے ہیں، ظلم و جور کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ القسط پاؤں کے ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان صحیح سے چل نہیں پاتا. تو اسی لیے پھر یہاں پر اس کے اصل معنی یہ ہوئے کہ کسی کو اس کا حق دینے کے ہیں، اس چیز کا نام انصاف ہے. یعنی ہم انصاف بھی کہتے ہیں، عدل بھی کہتے ہیں. اور اقسط کے معنی انصاف کرنے کے ہیں، اور قاصد کے معنی ظلم کرنے کے آ جائیں گے. یعنی آپ نے اس کا حق نہیں دیا بلکہ اس کے اوپر ظلم کر دیا. تو اقسط انصاف کرنے کے ہیں. اور اسی لیے یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ عدل ہے. اور قسطاس عربی زبان میں ترازو کو بھی کہتے ہیں، میزان کو کہتے ہیں. کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، جب آپ ترازو میں تولتے ہیں کسی چیز کو تو کیا ہوتا ہے، چیز برابر ہو جاتی ہے نا، مطلب اس میں کچھ کمی بیشی نہیں رہتی. تو عدل کے ساتھ کام لو. کس چیز کی یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ اللہ کی خاطر حق کی گواہی دینے والے بنو. پھر شنعان کا لفظ آیا ہے، دشمنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی معاملہ تمہارے دوست کا ہو یا دشمن کا، جن کے ساتھ تمہاری دشمنی چلتی چلی آ رہی ہو، تب بھی تم عدل سے کام لو. تو شنیعتو کے معنی ہوتے ہیں بغض کی وجہ سے کسی چیز سے نفرت کرنا. اور شنعان قومی لوگوں کی دشمنی، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ بغض اور دشمنی کی وجہ سے، یعنی دل کے اندر جو کینہ ہے اس کی وجہ سے کسی پر ظلم کرنا یا دشمنی پر اتر آنا. تو بہرحال جیسے کہ ہم سورہ کوثر میں پڑھتے ہیں نا کہ ان نشانیہ کا ہو الابتر، کچھ شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا اور بے اولاد رہے گا. تو یہاں پر کسی قوم کی دشمنی، یعنی تمہارے دل میں کوئی ایسا بغض وغیرہ باقی نہ رہ جائے. ایکچولی شنعان کے جو ایکچوئل میننگ آتے ہیں وہ بغض ہی کے آتے ہیں، یعنی دل کے اندر کچھ کینہ رکھنا، کچھ نہ کچھ. یعنی کہتے ہیں کہ معاف کر دینے کے باوجود کچھ نہ کچھ چیز دل میں باقی رہے، تو وہ چیز یہاں رہی ہے. تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ پھیر دے، تمہیں حق سے گمراہ نہ کر دے، تمہیں انصاف سے نہ روک دے. چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی انصاف والا معاملہ کیا جائے. تو اب یہاں پر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے. سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ جب ہم نے لاسٹ ویک جو آیت پڑھی تھی تو اس میں جسم کی طہارت کی بات کی گئی تھی، اور پھر اب یہاں پر اچانک اخلاق کی بات آ گئی ہے. اس لیے ہمیں قرآن کا جو مزاج ہے یا قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ انسان نیچرلی تنوع والا مزاج ہے، کہ یعنی ایسا نہیں کہ ایک ٹاپک پر بات کی جائے تو پوری بات ایک ہی ٹاپک پر وہاں کر کے ختم کر دی جائے اور دوسری جگہ اس کا ذکر نہ ہو. نہیں، ابھی ایک ٹاپک پر بات ہوتی ہے تو پھر دوسری جگہ دوسرا ٹاپک آ جاتا ہے. اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے اصل میں، جو ہمیں قرآن سے اٹیچ لگتی ہے، جو ہمیں قرآن کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. یعنی ہم لاپرواہی نہیں برت سکتے اس کتاب سے، کیونکہ یہ ایکچولی یہ ہے ہی معجزہ. تو بہرحال پیچھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جسم کی طہارت، پاکیزگی یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ مسائل تھے وہ کس طرح سے ممکن ہیں، اور اس پر ہمیں شکر کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا. کیونکہ جو بھی شرعی احکام پر ہم عمل کریں گے، کیونکہ اس میں جو حکمتیں ہیں شریعت میں، جو راز ہیں پوشیدہ، تو اس میں ہم کو تدبر کرنے کی ضرورت ہے اصل میں، تاکہ ہمیں ہمارے علم میں، ہمارے معرفت میں اضافہ ہو. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، چاہے وہ طہارت سے ریلیٹڈ ہو، جسمانی طہارت سے، چاہے وہ کچھ اور ہو، تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جب ہم ان باتوں کا علم حاصل کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک طرح سے ہدایت رکھ دی ہے، تو ہمارے اندر خود بخود شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یعنی ہمیں اپنے رب سے محبت ہوتی ہے اور اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہم پر عائد کیے ہیں اس پر عمل کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں. تو جو خود بخود ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی کا تقاضا کیا گیا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو. اور کون سی نعمتیں؟ چاہے وہ دینی نعمتیں ہوں یا دنیاوی نعمتیں ہوں. تو اس کا ذکر قلب یعنی دل سے بھی کیا جائے اور زبان سے بھی کیا جائے, کیونکہ شکر کی جو تین اقسام بتائی گئی تھی کہ تین چیزیں جب تک پوری نہ ہوں گی شکر ادا نہیں ہوگا, کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, دل میں اس چیز کا احساس, شکر گزاری کا احساس, اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا. یہ ہے شکر گزاری دراصل, یا ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے تو کب کریں گے؟ جب ہم اس کو جانیں گے اور جب اس کا ذکر بار بار ہماری زبان پر کیا جاتا رہے گا. اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر خود بخود شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور بندے کا دل اپنے رب کے اس احسان کی وجہ سے کہ جو اس نے اپنے بندے پر کیا ہے, یعنی شکر سے لبریز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے اس کو نوازا. آپ دیکھیں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہے, آپ خود بتائیے. سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے فی الحال کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے نا, ہمارا مسلمان ہونا, ہمارا ایمان والا ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات اور نعمتوں میں سے سب سے بڑا احسان اور نعمت یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا یا ہمیں مسلمان بنایا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات, اس کے جو بھی ہمارے اوپر رحمتیں ہیں, جب ہم سوچیں گے اس کے بارے میں تو ہمارے جو نفس کے اندر جو ایک تنگی ہے یا نفس کے اندر جو خود پسندی کی عادت ہے وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی. کہ یہ سب نعمتیں دینے والا کون ہے؟ ہماری اپنی ذات نہیں ہے, ہم تو خود اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان نعمتوں سے نوازنے والا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہے, اور جو میثاق اس نے تم سے لیا تھا, یعنی اس عہد کو یاد کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میثاق ہم سے لیا تھا اس عہد کو یاد کرو جس کا تم سے قول لیا تھا, یعنی وہ عہد جو اس نے تم سے لیا. یہاں یہ نہیں مطلب کہ زبان سے کوئی بات لے لی گئی تھی, نہیں, بلکہ یعنی یہ ایک عام قاعدہ ہے. ہر رسول جب بھی آتا تھا وہ رسول اپنے پیروکاروں سے, اپنے ماننے والوں سے عہد لیتا تھا. تو اسی بات کا ذکر ہے یہاں پر. اسکالرز نے اس آیت کے دو معنی بتائے گئے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ عہد و پیمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کرنا ہے, وہ میثاق. یعنی ہر مسلمان کا, ہر ایمان والے کا یہ لازمن عمل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا اس کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرے گا, انہیں کے آگے جھکے گا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ سے رسولوں کے ذریعے سے, یہ تم سے جو عہد لیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ان کی اطاعت کرنا, اور تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کر لیا, یعنی اے اللہ تعالیٰ تو نے جو بھی ہم کو احکامات دیے ہیں, چاہے وہ اخلاق والے احکام ہوں, چاہے وہ عدل و انصاف والے احکام ہوں, جو ہمیں جس چیز کی ہمیں دعوت دی گئی, تو بہرحال اے اللہ تعالیٰ تو نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں اس کی اطاعت ہم پر فرض ہو گئی, ہم نے فرما برداری سے اس کو سنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی جو جو کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان پر عمل پیرا ہونا, جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس سے بچنا. تو اے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم دیا ہے ہم اسی کی اطاعت کریں گے, اور یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس عہد کو تم یاد رکھو, یہ ایک معنی ہوئے اس کے. دوسرے معنی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے, آپ نے دیکھا کہ 10 سال تک مکہ والوں نے آپ کی بات سنی نہیں اور بس لوگ چھپ چھپ کر ایمان لاتے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ہجرت حبشہ بھی کر گئے. اس کے بعد رسول اکرم نے طائف جانے کا سوچا, آپ طائف گئے لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اور زیادہ بدتمیزی کی, آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا اور آپ کو واپس بھیج دیا, آپ واپس چلے آئے وہاں سے. اب مکہ میں داخل ہونا آپ کے لیے بہت مشکل تھا, کیونکہ یعنی وہاں پر یہ ایک بات تھی کہ جب تم ہمارے شہر سے نکل کر کسی اور کی طرف چلے گئے, مطلب تم نے ہماری پناہ چھوڑ دی, یعنی اب تم ہماری کمیونٹی سے, ہمارے جو ہمارا سرکل ہے اس سے تم ہٹ گئے. تو اب رسول اکرم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے, اسی لیے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے کئی لوگوں کو میسجز بھیجے کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ میں اندر آ سکوں مکہ میں, لیکن سب نے انکار کر دیا. لیکن جو متیم بن عدی تھے اس نے اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ آپ کو اپنی پناہ میں لیا, اور آپ اس کے ساتھ گئے, وہ ہتھیار لگائے کھڑے تھے اس کے بیٹے, اور آپ نے حجر اسود کو چوما, پھر طواف کیا اور پھر واپس اپنے گھر گئے, یعنی اس کے بیٹے آپ کی حفاظت کرتے رہے. तो उसके बाद फिर जब अगला साल आया और जब आप मीना गए, हज का मौका था और आपने वहां पर दावत दीन दी, मदीना के कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर उसके अगले साल और वो लोग आए मदीना से, 70 लोग आए, उसमें से रसूल अकरम ने फिर उनको चुना, 11 नकीब बनाए। और उस वक्त जो बहुत मशहूर बात हुई थी कि उस वक्त रसूल अकरम ने उनसे अहद लिया था मदीना वालों से कि तुम लोग क्या करोगे मेरे लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में आपकी इताअत करेंगे, चाहे हमारा उसमें फायदा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे हमारी जानें चली जाएं, हमें ओहदा मिले ना मिले, हम बगैर किसी ख्वाहिश के और बगैर किसी इन दुनिया में इन उसका अच्छा बदला मिलने की तवक्को के बगैर हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। और उस वक्त अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा भी था कि जैसा भी सही, हम यहाँ पर हमारा खानदान मौजूद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। देखो तुम अगर लेकर जा रहे हो तो पूरी तरह से वादा करो, ऐसा ना कि वादे के बाद मुकर जाना। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा था, उबादा बिन सामित थे गालिबन वो सहाबी, उन्होंने कहा था कि या रसूलल्लाह, हम अपने घर वालों से भी बढ़कर आपकी हिफाजत करेंगे। सोचें जरा ये कितनी बड़ी बात थी। और आपने फरमाया था कि देखो इस बात का अहद करो तो कि तुम दीन हक की इशाअत में मेरी पूरी पूरी मदद करोगे, और जब मैं तुम्हारे यहाँ पर आकर बस जाऊंगा तो तुम अपने अहल वयाल की तरह मेरी और मेरे साथियों की हिमायत करोगे। अंसार ने पूछा था कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, आपने फरमाया था सिर्फ एक जुमला, जन्नत। तो उस वक्त एक सहाबी ने कहा था कि या रसूलल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपको फतेह और कामरानी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, तो आप हमें छोड़कर वापस मक्का चले जाएंगे। देखिए कैसा डर था उनको, सहाबा को। तो रसूल अकरम मुस्कुराए और फरमाया, ऐसा नहीं होगा, मेरा मरना और मेरा जीना तुम्हारे ही साथ होगा। तो अहद व पैमान की ये बातें हुई थी, इसको भी मीसाक कहा जाता है, जहां पर वादा लिया गया था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मीसाक लिया था अंसारे मदीना से, वो भी मीसाक यहाँ हो सकता है। लेकिन वो तो चंद लोग हो गए थे ना, यहाँ पर जो पहला मानी बयान किया गया वही ज्यादा सही है कि जो भी तुम मीसाक करो, जिससे भी तुम मीसाक करते हो, यानी सबसे पहले तो अल्लाह और उसके रसूल का मीसाक आता है उसमें कि अल्लाह और उसके रसूल से जो वादा किया, जो अहद किया, उसको निभाओ। और आप देखें कि मैं और आप, हम लोग मुसलमान हैं, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है अगर देखा जाए तो? नॉर्मली अगर हम देखें तो मुझे और आपको करना क्या है, आप बताएं? यानी अगर हम अपने मुसलमान होने का सबूत देना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, बताएं? क्या हमें गारों पहाड़ों में चले जाना चाहिए इबादत के लिए, लंबे लंबे रुकू और सुजूद हों और दुनिया से बेताल्लुक हो जाएं, ये हमारा रवैया हो, ये क्या रवैया हो हमारा? आप लोग जवाब देते जाइए, जल्दी जल्दी है तो लिख कर जवाब दीजिए, बोल कर जवाब दीजिए। क्या होना चाहिए हमारा मामला? पहले खुद बाअमल होना, इल्म हासिल करना, बाअमल होना, और फिर उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना। और सबसे ज्यादा जो तबलीग हो सकती है, आप बताइए, तकरीर से होती है या आपके किरदार से? यानी इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की इशाअत किस चीज से हो सकती है? जी, अल्लाह के हर हुक्म पर सर झुका देना, अमल सवाले करना। जी, सबसे बेहतरीन तबलीग अगर कोई हो सकती है तो वो हमारे किरदार से हो सकती है, हमारे अमल से हो सकती है, कि तहरीर से मुमकिन है ना तकरीर से मुमकिन, वो काम जो आपका किरदार करे है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा वादा है, असल में एक अंडरस्टूड बात है कि जब हमने अपने आप को मुसलमान कहा तो हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो ये जो मीसाक है, पुख्ता अहद, उसकी आप अहमियत को समझे कि हम सब ने अल्लाह ताला से अहद किया हुआ है, असल में हम सब ने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है कि अल्लाह ताला हम हर हाल में आपकी इताअत करेंगे, हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, हर हाल में हम रसूल की भी इताअत करेंगे और उनका कहना मानेंगे। ये अहद हमारे जहन नशीन रहना चाहिए, हमें हर वक्त याद रहना चाहिए। और ये कब याद रह सकते हैं? जब हम याद दहानी करें, जब हम बार बार जिक्र करें। आप देखिए कुरान अगर आप जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे, आपका दिल नर्म नहीं होगा, आपका दिल मायल नहीं होगा नेकियों की तरफ, क्योंकि ये कुरान ही तो हमें याद दहानी करवाता है। और जब अगर आप कुरान को रखकर बैठ जाते हैं, उसका मतलब ही आप नहीं समझ पाते, या उसको सिर्फ बेसमझे बुझे पढ़ते रहते हैं, तो आपके अंदर वो एहसास ही नहीं पैदा होगा कि मेरा रब मुझसे क्या तकाजा करता है, मुझे किस बात का हुक्म दिया गया है, मुझसे क्या अहद लिया गया है। अभी हमने पढ़ा मीसाक कैसे पुख्ता अहद को कहते हैं, अभी आपने मानी देखे इसके कितने गहरे मानी है, कि मजबूत पकड़ लेना, किसी से वाबस्ता हो जाना, किसी पर एतमाद करना, भरोसा। यानी सुभान अल्लाह, यानी इतने गहरे मानी है इसके कि जब अल्लाह से अहद किया तो उसे पूरा किया जाए, कि आप पर फिर लोग ट्रस्ट करने वाले बन जाएं कि हाँ ये अपने कौल के पक्के और सच्चे हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि जिसने अल्लाह ताला का सहारा थामा, उसने मजबूत कड़ा थाम लिया, जिसके लिए टूटना नहीं है बिल्कुल भी, बिल उर्वतिल वुस्का का जो लफ्ज आता है। तो जब अल्लाह ताला से अहद किया है तो उसकी इताअत हम पर लाजिम और वाजिब आ जाती है, اور تمام احکامات میں، ہر معاملے میں. اب دیکھیں کیسا ہمارا نفس ہمیں مائل کرتا ہے نا کہ اچھا کیا ہوا، تھوڑا سا یہ کر لو، تھوڑا سا وہ کر لو. اور خاص طور سے جو ہماری آزمائش ہوتی ہے وہ شادی بیاہ کے معاملات پہ ہوتی ہے، یا کسی کی موت ہو جائے ہمارے گھر میں، یا پھر کوئی بچہ پیدا ہو. یہ تین مواقع ایسے ہیں جب انسان کے قدم بہت ڈگمگاتے ہیں، اس پر معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈاونڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہائے میرے بچے کی شادی، میں اتنے بھی ارمان نہ نکالوں اپنے بچے کی شادی میں. ہائے ہم یہ بھی نہ کریں، وہ بھی نہ کریں. اور پھر کہتے ہیں کہ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود. اگر کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا فاتحہ بھی نہیں دلوائی. نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال اور ہم دعوت شیراز نہ کریں، چالیسواں دھوم دھام سے نہ کریں، دسواں نہ کریں، کھانا نہ کھلائیں لوگوں کو، کیونکہ اسی پہ تو ہمارا نام ہونے والا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ اتنا اچھا کھانا کھلایا تھا اپنے والدین کی وفات پر. کہاں لکھا ہے آپ بتائیے؟ یہی تو وہ وعدہ ہے جو یاد رکھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو یاد رکھیں، جو پختہ وعدہ تھا، جو عہد تھا کہ تم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو گے. تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کہا گیا تھا، تمہیں بندوں کی اطاعت کا نہیں کہا گیا تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا. آج ہمارے پاس سارے بت بنے ہوئے ہیں، ہم معاشرے والے بت کو مانتے ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد والے بت کو مانتے ہیں، ہم لوگ کیا کہیں گے والے بت کو مانتے ہیں، اور ہم اپنی خواہش نفس کے بت کو مانتے ہیں. سب کے آگے جھک رہے ہیں، صرف ایک اللہ کے آگے نہیں جھکتے یا اس کی اطاعت نہیں کرتے. آج دیکھیں پورے معاشرے میں کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن آج کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، شتر بے مہار کی طرح، یعنی بس وہ جنگل راج والا معاملہ ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا، اور تم نے کہا بھی تھا اپنی زبان سے کہ اس قل تم سمعنا و اطعنا، کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی. آلریڈی کر چکے والا جملہ ہے، آپ سوچیں. پھر وتقوا اللہ، اور ہر بات میں تقوی کی بات ہے. آپ دیکھیں بار بار تقوی آ رہا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر تقوی نہ ہو. اور یہ تقوی کیا ہے؟ دراصل ہم بارہا پڑھ چکے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی ایسے کام سے رک جانا جو ہمارے رب کو ہم سے ناراض کر دے، کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کے خوف کی وجہ سے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو کر ایسا نہ کہ مجھے سزا دے دے، یا اس سزا سے بچنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کے کام کرنا، یہ تقویٰ ہے. کہ کیئرفل ہو جانا، کانشیس والا ہو جانا، کہ دیکھو کیئرفل ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، کہیں ایسی راہ پر نہ چل پڑو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. یہ تقویٰ ہے اصل میں. تو بات بات پر تقویٰ کی تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے بھید، سینوں کے راز تک. تو اے مسلمانوں، تم سوچ لو، یعنی ہر معاملے میں تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی اطاعت پر، کوئی حکم پر تم دل میں تنگی محسوس کرو کہ ہائے ارے اللہ، اب پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا پڑے گا، کتنی دفعہ پڑھنا پڑ رہا ہے نماز. دل میں سوچ رہے ہیں آپ ایسا، یا پھر آپ دل میں سوچیں کہ اف یہ کیا، کہاں سے مصیبت آ گئی، یہ ابایا، یہ پردہ، فیشن کا تو سارا وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، کس کو دکھائیں ہم جب ابایا پہن لیں گے. یا پھر رسم و رواج شادی کے موقع پر، یا مرنے کے موقع پر رسم و رواج، کہ لوگ کیا کہیں گے. ہائے ہم اتنا بھی نہ کریں لگے، اپنے بچوں کی شادی کے ارمان بھی نہ نکالیں. تو یہ سب تو تم دل میں جو سوچتے ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں کسی چیز پر تمہیں ناگواری محسوس ہو رہی ہے، تو تمہارے حال کو اللہ جان رہا ہے. الرٹ ہو جاؤ، ایسا بھی نہ کرو، دل میں ایسے برے خیالات بھی نہ لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے. وہ دلوں میں چھپی ہوئی جو تمہاری باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے. لہٰذا بہت کیئرفل رہو. تو اس بات سے ڈرو کہ تمہارے دلوں میں کوئی ایسی بات جو تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکام پر ناگواری دل میں محسوس کر رہے ہو، پھر ایسا تو نہ ہو جائے کہ تمہارے دوسرے نیک عمل ہے وہ بھی ضائع ہو جائے اس کی وجہ سے. تو تم کوئی ایسا کام نہ انجام دو جس سے تمہارا رب ناپسند کرتا ہے. اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جاؤ، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اپنے دلوں میں لے کر آؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو سبحان اللہ، اس کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے درگزر فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کی آیت کیا سکھا رہی ہے. دراصل ہمارے روزمرہ کے معاملات ہے یا نہیں ہے، یعنی جو ڈیلنگ ہے ہماری، اور یہ سب بات وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے اصل میں. یعنی سو کی ایک بات کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے، وہ اطاعت والی اور تقوی والی زندگی آ ہی نہیں سکتی. ایک حکم مان لیا، دوسرا نہیں مان رہے. نماز کا حکم تھا، نماز پڑھ لی، لیکن پھر اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کرو. اللہ تعالیٰ کو ایسا دین یا ایسی فرمانبرداری مطلوب نہیں ہے، بلکہ ادخلو فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نفس پرستی خواہش پرستی کے پیچھے نہ بھاگو. بہرحال اگلی آیت دیکھیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حق کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تمہیں اس بات کی گواہی دینی ہے یا تمہیں اس بات کے لیے کھڑے ہو جانا ہے کہ تم عدل اور انصاف کرنے والے ہو اللہ کی خاطر. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ پہلی بات تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو ان امور پر ایمان لائے ہو جن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، کہ اپنے ایمان کے جو بھی لوازمات ہے اس کو پورا کرو، کہ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تم ہمیشہ ان لوگوں کے سپورٹ میں رہو یا ان لوگوں کی طرف سے رہو جو حق پر ہیں، اور تم بھی ان کا ساتھ دو، یعنی انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، یعنی تمہاری ظاہری اور باطنی ہر چیز، ہر حرکات انصاف کے لیے ہو، تم جس چیز پر کھڑے ہو وہ انصاف پر مبنی ہو، کہ لوگ بھی اس سے خوشی محسوس کریں تمہیں دیکھ کر، تمہارے کام دیکھ کر، اور تم بھی اپنے دل میں خوشی محسوس کرو کہ تم اچھے کام میں لگے ہو. یعنی جو بھی تم کر رہے ہو کام، وہ دنیا کی غرض کے لیے نہ ہو بلکہ آخرت کے لیے ہو. اور دنیا میں عدل قائم کرنا ہر دور کا تقاضا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آج عدل اور انصاف ہی تو نہیں رہا نا. ہم کہتے ہیں کہ جنگل والا راج والا معاملہ ہو گیا، کہ جنگل راج جس کا جو دل چاہے کرے. تو اللہ کی رضا کے لیے کرو جو بھی تم کر رہے ہو، یعنی تمہارا عدل کس مقصد کے لیے ہے، تمہارے قول اور فعل میں کسی قسم کا تضاد نہ پایا جائے یا افراط و تفرید کا معاملہ نہ ہو، چاہے تمہارا کوئی قریبی ہو چاہے کوئی تمہارا دور کا ہو، تمہارا کوئی دوست ہو چاہے تمہارا کوئی دشمن ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرو. کتنا خوبصورت ہمیں دین دیا گیا اور کتنی خوبصورت ہمارے دین کی تعلیمات ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ، کہیں آپ کو کسی کتاب میں، کوئی اور آپ چلے جائیں مذاہب میں، آپ کو یہ اخلاق نہیں سکھائے گئے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ قرآن کس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ سچا ہے تو اس کی طرف سے کھڑے ہو جاؤ. اور آپ دیکھیں کہ جب سورہ نساء کی اگر کس نے تفسیر پڑھی ہوگی تو جانتے ہوں گے کہ ایک منافق شخص تھا مدینہ میں، اس نے کسی یہودی کی زرہ چوری کر لی اور اس کے بعد پھر الزام کسی اور پر ڈال دیا. جب یعنی وہ منافق نے خود انکار بھی کر دیا چوری سے، اور اس کے خاندان والے بھی اس کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے اور پوری طرح سے کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ بس ممکن تھا کہ رسول اللہ اس یہودی کے خلاف اور اس منافق کے حق میں فیصلہ دے دیتے کہ آپ کے اوپر وحی کی گئی کہ اصل مجرم کون ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو اس کے خاندان قبیلے والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس شخص نے چوری کی ہے، لیکن صرف قبیلہ پرستی کی وجہ سے، کہ ان کے قوم کا شخص تھا، اس وجہ سے اس کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاملہ چاہے تمہارے دشمن ہی کا کیوں نہ ہو، اگر تمہیں اس کے حق میں گواہی دینی پڑ رہی ہے، اگر وہ حق پر ہے تو تمہیں ضرور دینا چاہیے. تو یہ چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اس چیز کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، کمزور کا سہارا بنے، اس کو عدل اور انصاف دلانے والے بنے. تو ایون چاہے دشمن قوم ہی کیوں نہ ہو، تم ان کے لیے انصاف کرو اور انصاف پر قائم رہنے والے بنو. معاملہ چاہے تمہارا اپنا ہو یا تمہارے دشمنوں کا، یا معاملہ ہو سکتا ہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس آیت میں ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم جو پرانی دشمنی کو لے کر جو قبائلی عصبیتیں تھیں اس سے بے نیاز ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دیا کرو. کسی شخص کی، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں ایسا نہ ہو کہ عدل سے پھیر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں. تو بہرحال یہ تو آیت میں بہت ہی بہترین اصول ہمیں دیے گئے اور بہت ہی خوبصورت تعلیمات ہیں جس سے معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ چور چوری کیوں کرتا ہے، یا پھر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتا ہے، آج کیوں اتنی دشمنیاں ہیں، کیوں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہے نا. یعنی ایک مظلوم جاتا ہے قانون کے سامنے، وہ تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، ریلیز نکالتا ہے، وہ بول بول کے تھک جاتا ہے بےچارا، لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کو عدالتوں میں ہی گھسیٹا جاتا ہے سالہ سال تک کہ اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے. تو یعنی عجیب زمانہ آیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی لوگوں کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں ایسے، ہم زمانے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ اپنے معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں. ایک جھوٹی گواہی، غلط بات کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ خود سوچیے. ایک آپ کی جھوٹی گواہی یا حق بات نہ کہنا یا عدل اور انصاف کے لیے کھڑا نہ ہونا ایک بے گناہ شخص کو کئی سالہ سال جیل میں سڑا سکتی ہے، کہ اس کی زندگی بیچاری کی پوری جیل میں چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ کوئی اس کے فیور کے لیے، کوئی اس کے طرف سے کھڑے ہونے والا نہیں تھا، کوئی حق کی گواہی دینے والا نہیں تھا. تو بہرحال اس سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قائم رہو. اور یہاں پر جو چھوٹی موٹی چیزیں تھیں کہ یہ تو بڑے انٹرنیشنل لیول کی بات یہاں کی جا رہی ہے، پھر یہ نیشنل لیول کی بات ہے، لیکن ہم خواتین ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں اپنے اوپر؟ آپ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے خاندان کا بڑا بنایا ہے اور آپ کے سامنے دو فریق آتے ہیں، ایک فریق آپ کی والدہ ہے اور ایک فریق آپ کی بھابھی ہیں، یہاں کیا معاملہ ہوگا؟ آپ آنکھیں بند کر کے اپنی والدہ کی بات نہیں سن سکتے؟ نہیں، آپ کو دونوں فریق کی بات سننی پڑے گی. اور عدل کے مطابق یعنی عدل کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، کہ اگر غلطی آپ کی والدہ کی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی والدہ کی ہے تو نہیں میں ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لوں اور بس آنکھیں بند کیے بغیر سوچے سمجھے سارا الزام بھابھی پر ڈال دوں. نہیں. پھر معاملہ یہاں پر سسرال اور مہکے کا آتا ہے. بعض وقت ہم سسرال کی دشمنی میں ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور کبھی اچھائیاں نہیں گنوائیں گے کہیں پر بھی کہ اچھا ہاں ہمارے ساس بہت اچھے تھے، ہمارے سسر بہت اچھے تھے، ہماری نند ایسی ہیں، ہمارے دیور ایسے ہیں. نہیں، بعض وقت ہم اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں شنآنو، وہ جو ایک دل کے اندر ایک جو بغض اور تنگی ہے اس کی وجہ سے، کہ ہم اپنے سسرال والوں کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہی جو عدل کے لیے عدل نہ کرنا، بعض وقت ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے میکے کی بیجا چیزوں کو بھی، ان کی غلطیوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں کہ بس میرے میکے والے تو خراب ہو ہی نہیں سکتے، میرے میکے والے تو بہت اچھے، ساری دنیا ایک طرف اور میکے والے ایک طرف، میرے میکے والوں میں تو کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی. ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا معاملہ. اب آپ کے سامنے اگر دو فریق آ رہے ہیں، چاہے پھر وہ آپ کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بہن ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ایون اگر آپ کے سامنے آپ کے بھائی اور بھابھی کا معاملہ آتا ہے، دونوں ہسبینڈ وائف میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے اللہ نہ کرے، اور بھابھی آ کر شکایت کرتی ہیں بھائی کے تعلق سے، تو آپ کو بھابھی کی طرف سے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، یعنی اگر حق بات ہے ان کی طرف سے. تو یہ چھوٹے موٹے معاملات ہوں یا انٹرنیشنل لیول کے معاملات ہوں، ایک مسلمان کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرے؟ عدل سے کام لے. کسی کی دشمنی میں اتنی بھی نہ اتر جاؤ کہ ان کی اچھی باتوں کو بھی تم نظر انداز کر دو. تو کسی قوم کی دشمنی، ولا یجرمنکم، تمہیں ہرگز آمدہ نہ کرے لوگوں کی دشمنی، شنعان و قومین، یعنی کسی قوم کے ساتھ کینہ اور بغض تمہیں اس بات سے نہ پھیرے کہ تم عدل ہی نہ کرو، جیسے کہ وہ لوگ کرتے جن کے پاس کوئی دین اور کوئی علم، کوئی ایمان نہیں ہوتا. ایمان والے تو ایسا کر ہی نہیں سکتے نا، ایمان والے بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ عدل سے کام نہ لیں. تو بہرحال حق کی گواہی دینا ہے بغیر کسی طرف میلان کیے، یعنی چاہے ہمارا معاملہ رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہمیں دشمنوں کی دشمنی اس بات پر آمادہ کرے کہ اگر ان کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو وہ کہنے سے ہم رک جائیں. نہیں، حق بات کہنا ہے. تو اس کو جو دشمنی ہے اس کو بغض سے زیادہ تعبیر کیا گیا ہے اصل میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے صرف اس بنا پر کہ آپ اس کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں. بھلا کیا مسلمان کسی شبہ کی بنا پر، یعنی ایزیوم کر لیتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ ناانصافی کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں. ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا. پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، اور وہ دشمنی تمہیں ایسا نہ کر دے کہ حق سے پھیر دے، انصاف سے پھیر دے، یہ تمہاری نفس کی خواہشات کی بنا پر تم حق سے پھیر جاؤ. تو جو حق ہے، یعنی اس بات کو بیان کیا جائے، جو زیادتی ہے، جو ظلم ہے، اس سے آزاد ہوا جائے. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عدل سے کام لو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق اور انصاف سے نہ پھیر دے. ہم خواتین کے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا چلیں، میکا سسرال چھوڑیں، بھائی بھابھی چھوڑیں، یا پھر جو بھی ہے چھوڑیں، اپنے بچوں ہی کے درمیان، یعنی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے دو بچوں کا ہی آپس کا معاملہ ہو، تو بعض وقت والدین کسی ایک کی طرف جھک جاتے ہیں، عدل سے کام نہیں لیتے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا، بتائیے آپ؟ جی ہوتا ہے نا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ فرما برداری کرتے ہیں یا جو مالدار بھی ہوتے ہیں، تو بعض وقت والدین کا جھکاؤ کیا ہوتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے دور ہو مالی مدد بھی کر رہے ہوں، اور جو نزدیک ہیں لیکن وہ مالی مدد نہیں کرتے، لیکن بے جب سائڈ اور پابندی ان کی لی جاتی ہے جو نزدیک ہوتے ہیں. بعض والدین کسی ایک کے بچے کو، یعنی پوتا پاتی کو، بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، دوسرے کے بچوں کے بچوں کو نہیں کرتے. تو یہ بھی ایکچولی یہ کیا ہوگا، آپ کو حق کا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو انصاف اور عدل سے کام لینا پڑے گا. کیونکہ انصاف اور عدل کیا ہے، سب کو اس کا حق برابر دیا جائے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب ایک صحابی آئے تھے، ایک صحابی آئے ہیں اصل میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے بیٹوں کو، ان میں سے ایک بیٹے کو، بہت ہی مہنگا والا گھوڑا یا غلام گفٹ کیا ہے، तो मुझे ये बात थोड़ी सी खटक रही है या रसूलुल्लाह, तो क्या मैं इसलिए आपके पास आई? क्या उन्होंने सही किया? तो आपने फरमाया था कि क्या उन्होंने पूरे बच्चों को ये तोहफा दिया है? तो कहा कि नहीं। तो कहा कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। यानी अगर औलाद को भी देना है तो उसके साथ भी इंसाफ करना लाजिम है कि सबको इक्वली बराबर दिया जाए, चाहे वो हमारी तवज्जो हो, हमारी मोहब्बत हो या कोई गिफ्ट हो। तो हर मामले में अदल और इंसाफ से काम लेना है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बिलावजी के दिल में तुम्हारे बोझ आ गया है, इसकी वजह से तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम हक से फिर जाओ और जुल्म का साथ दो, बल्कि अदल से काम लो, यही तुम्हारे लिए तकवा के करीब तर कामों में है। आप देखिए फिर यहां पर क्या बताया गया कि हुवा अक़रबु लित्तक़्वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुन बिमा तअमलून, कि ये तकवा के करीब है असल में। यानी अगर तुम चाहते कि तुम्हारे अंदर तकवा हो तो तुम्हें अदल से काम लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, हर आयत में इतना हमारे लिए एक तरह से सबक है कि हमारी दुनिया भी संवर सकती है और हमारी आखिरत भी संवर सकती है। तो एक्चुअली मुसलमानों को एक जामे हिदायत दी गई है कि जिस शख्स के हक में तुम्हें गवाही देना पड़े, गवाही बिल्कुल ठीक ठाक दिया करो, ख्वाह वो तुम्हारा दोस्त हो या दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दरअसल अदल और इंसाफ और तकवा पैदा करने के ये असबाब हैं असल में। और एक मौसर तरीन सबब यह है कि तुम्हें शहादत देते वक्त हर लम्हा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो कुछ तुम कहोगे अल्लाह सुन रहा है और जो कुछ तुम करोगे अल्लाह उसे देख रहा है। तो बहरहाल कुनु कवामीन लिल्लाह का मतलब गवाही भी है और ये मतलब भी है कि अल्लाह के दीन को कायम करने वाले बन जाओ। यानी तुम पर यह फरीजा आयद कर दिया गया है कि तुम तमाम दुनिया के लोगों के सामने अपने कौल से, अपने फेल से तौहीद और अखलाक की तालीम देने वाले बन जाओ, जैसे कि सहाबे कराम ने भी इस पर अमल करके दिखाया और इसी जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया और दुनिया में फैल गए। और आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के दीन के बारे में गवाही देने वाले बने, अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने अखलाक से, और हमें इस मामले में अदल और इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। तो लिहाजा अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो, लिहाजा कभी ऐसी गलत गवाही न दो या किसी के फेवर की बात ना करो। और आयत नंबर 9 और 10 कि अल्लाह ताला का वादा है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अमल किए, उन्होंने सोलेह, उनके लिए मगफरत भी और अजर अजीम भी है। तो यहां पर कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि ईमान लाने वालों के लिए वादा दरअसल मगफरत का है, कि ईमान इंसान को आखिरकार जन्नत में पहुंचा देगा चाहे वो कितना भी गुनहगार रहा हो, लेकिन जो अजर अजीम है वो अमल सोलेह के साथ मशरूत है, कि जो दर्जात की बुलंदी मिलेगी वो अमल सोलेह की वजह से मिलेगी। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि अमल सोलेह यानी मुसलसल नेक अमल करते रहना, यानी अल्लाह ताला का वादा है उन लोगों के साथ, और अल्लाह ताला तो अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। सबसे बढ़कर अपने वादे में कौन सच्चा हो सकता है भला? अल्लाह ताला, उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला तुमसे ये वादा कर रहा है कि तुम अगर ईमान लाओगे, रसूलों की इताअत करोगे और अमल सोलेह करोगे, यानी अमल सोलेह क्या है कि जो वाजिबात हैं और जो मुस्तहिबात हैं, यानी मुस्तहब अमल पर भी अमल पैरा होना, तो अल्लाह ताला उनको बख्श भी देगा और उनके यानी उनके गुनाहों को माफ भी फरमाएगा, उनकी सजा को भी माफ कर देगा और उनको अजर अजीम से नवाजेगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह से बढ़कर उसके वादे में कोई सच्चा नहीं हो सकता। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए क्या कुछ नेमतें छुपा कर रखी हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरह सजदा में कि फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून, तुम्हारे अमल की वजह से, कि कोई मुतनफिस, कोई नफ्स नहीं जानता कि उनके लिए उनके आमाल के सिले के तौर पर आंखों की क्या कुछ ठंडक छुपा कर रखी गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें उन लोगों में बनाए, आमीन। तो लिहाजा अमल सोलेह के बहुत ज्यादा फायदे हम सब जानते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि दो तरह के अमल का जिक्र है इस आयत में, कि एक ईमान है और दूसरा अमल सोलेह है, और इन दो लोगों के ही लिए वादा फरमाया गया है मगफिरत का और अजर अजीम का। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया और दूसरा अमल सोलेह करते रहे, तो उनके लिए अजर अजीम भी होगा फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ रहे हैं इसीलिए कि हम अमल सोलेह कर सकें, इन्हें दिन ब दिन हमारे आमाल में तरक्की हो, तब्दीली आए और हम नेकियों की तरफ आगे बढ़ने वाले बने। अभी तक अगर हम फराइज की पाबंदी कर रहे थे तो अब हम वाजिबात की भी पाबंदी करें, अभी तक वाजिबात की कर रहे थे तो अब मुस्तहिबात की तरफ भी आए, कि जो काम पसंदीदा है, जिनके ऊपर अजर की उम्मीद दिलाई गई है, तो हम उन मुस्तहिबात की तरफ भी आएं या फिर उन कामों की तरफ आएं जिससे अल्लाह ताला राजी होता है। तो हमारा कुरान पढ़ने का मकसद ही असल में कि हमारे आमाल सोलेह में इजाफा हो, हम हर वक्त हर लम्हे एक तकवा वाली जिंदगी गुजारें, यानी کانشیس رہ کر زندگی گزاریں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور آپ دیکھیں، عمل صالحہ کے لیے آپ کو زیادہ محنت اور زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی. ایک بار آپ نیکی کی طرف آئیے، پھر نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور نیکیوں کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ اس راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کس قدر وہ شراب کے رسیا تھے، کتنا عادی تھے، شرک اور بت پرستی میں گھرے ہوئے تھے. طہارت کا ان کے زمانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ اسلام کی طرف آئے اور پرانی چیزوں کو، جاہلیت کی چیزوں کو چھوڑا، تو پھر ان چیزوں سے ان کو نفرت جیسی ہو گئی اور وہ نیکیوں پر قائم رہے ماشاءاللہ. تو ایسے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ اب ہم اس راستے میں قدم رکھ چکے ہیں، تب ہمارا عمل مسلسل نیکی کرنے والا ہو، ہم عمل صالح انجام دینے والے بنے، ہم نیکیوں کی تلاش میں رہے کہ کہاں سے کون سا موقع ہے جہاں سے مجھے کچھ خیر مل سکتی ہے، مجھے اجر مل سکتا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو سکتا ہے. تو پہلے اپنے رب کی معرفت ہم حاصل کریں، اس سے محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اور شکر گزاری کا جذبہ ہمارے دل میں ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم